تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج اتفاق سے وہ چلتے وقت تلاش کی تو کتاب نہ ملی جو پڑھا کرتے ہیں، لیکن یاد آیا کہ پچھلے بیان میں میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے خشوع کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، تو آج اللہ کے نام پر اسی موضوع سے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ نماز میں خشوع کا پیدا ہونا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں تقریباً ہر مسلمان پریشان سا رہتا ہے، اور میرے پاس بہت سے خطوط آتے رہتے ہیں. اکثر خطوط میں لوگ اسی مسئلے کا ذکر کرتے ہیں کہ بھائی نماز میں دل نہیں لگتا، نماز ٹھیک سے ادا نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. اور اس مسئلے کے اندر عام مسلمانوں میں افراط اور تفریق پائی جاتی ہے، غلط فہمیاں بڑی پھیلی ہوئی ہیں. اس لیے ذرا قدر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. افراد اور تفریح یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو خشوع پیدا کرنے کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، بس ایک معمول ہے، الحمدللہ عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. لیکن اس کو بہتر بنانے کی، اس کو اللہ جل جلالہ کے حضور پیش کرنے کے لیے بنانے سنوارنے کی کوئی فکر ہی نہیں، بس جس طرح چل رہا ہے معاملہ چل رہا ہے، آگے بڑھنے ترقی کرنے کا کوئی دھیان نہیں. کچھ تو وہ ہے. یہ طرز عمل بھی بڑا غلط طرز عمل ہے, قابل اصلاح. اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے خشوع, نماز کے خشوع کو ایک ایسا مافوق الفطرت تصور بنا دیا کہ ذہن میں یہ ہے کہ جب تک کہ وہ مافوق الفطرت صورت حاصل نہ ہو اس وقت تک گویا خشوع پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے نتیجے میں مایوس ہو بیٹھے کہ بھئی یہ ہمارے بس کا کام نہیں. لہذا نتیجہ اس کا بھی یہی نکلا کہ جب یہ ذہن میں آ گیا کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے, چھوڑ دی. دونوں تصورات غلط ہیں اور قابل اصلاح ہیں. پہلا تصور یعنی بے فکری, وہ تو غلط ہونا اس کا ظاہر ہے. قرآن کریم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو, صلو, نماز پڑھو, یہ کہیں نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ, جہاں حکم آیا وہ نماز کو قائم کرنے. قائم کرنے کے معنی کیا ہے؟ کہ اس کے سارے آداب, اس کے سارے شرائط, اس کے سارے ارکان, اس کے سنتیں, اس کے مستحبات, ان سب چیزوں کا لحاظ ہو. پچھلے بیان میں میں نے جو اس کا ظاہری صورت ہے نماز کی اس کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے تو حتی الامکان اس کو بنا سوار کے پیش کرے, سنت کے مطابق کرے. اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع. قرآن کریم کی آیت ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یوں فرمایا کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. محض اتنا نہیں فرمایا کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, بلکہ یوں فرمایا کہ جو خشوع اختیار کرتے ہیں وہ ہے فلاح یافتہ. اور دوسری آیت میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, کہ نماز بہت گراں ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, مگر ان لوگوں پر جو خشوع اختیار کرنے والے ہوں تو ان کے اوپر نماز اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. تو خشوع کی جا بجا تاکید فرمائے. حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ نماز کے اندر اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے, اور جب وہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہٹا لیتا ہے. تو جگہ جگہ خشوع کے حاصل کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے, حکم دیا گیا ہے. اس کی طرف سے بے توجہی, غفلت, یہ بڑا بھاری روگ ہے جس میں اللہ بچائے ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کی فکر چاہیے, دھیان چاہیے کہ نماز جب پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ خشوع کے ساتھ ہو. یہ نہ ہو کہ بس کھڑے ہوئے اور ایک فرضہ سر سے ثابت کرنا ہے, اتارنا ہے, اس کو اٹھا کر سر ڈال دیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اور خشوع پیدا کرنے کی فکر. تو یہ غفلت بھی بڑا بھاری روگ ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں, خشوع پیدا کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے راستے میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ درحقیقت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ خشوع کا ایک بہت بڑا اعلیٰ درجے کا اور مافوق الفطرت قسم کا تصور دل میں طاری کر لیا کہ جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک خشوع حاصل نہیں ہوگا, اور وہ ہوتا نہیں. اس واسطے مایوس ہو کر بیٹھے, واقعات چونکہ سن رکھے ہیں تو اس واسطے اس تصور کی وجہ سے, اس تصور کے اندر ایک قوت ان واقعات کی وجہ سے پیدا ہو گئی. واقعات مسلمانوں نے سنے ہوئے ہیں, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے باغ کے اندر، اور باغ میں نماز پڑھتے ہوئے نخلستان ہے، کھجوروں کا باغ ہے، اس میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے ایک پرندہ دبسی، ایک پرندہ ہوتا ہے حجاز میں، یہاں تو کہیں پایا نہیں جاتا، وہیں حجاز میں ہوتا ہے دبسی، وہ پرندہ آ کر کھجور کے درخت میں اٹک گیا، اور مسلسل باغ تھا، درخت تھے لمبے چوڑے، تو وہ راستہ نکلنے کا راستہ تراش کرنا چاہتا تھا، نکل نہیں پاتا. اسی درختوں میں ایک درخت سے نکل کے دوسرے درخت میں الجھ جاتا ہے، دوسرے سے تیسرے میں الجھ جاتا ہے، یہاں تک کہ راستہ نہیں مل رہا. تو ان کو نماز پڑھتے ہوئے جب دھیان، جب نظر پڑی اس پرندے کی طرف، تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو میرا باغ بھی کتنا عالی شان ہے کہ اس میں مسلسل درخت لگے ہوئے ہیں کہ پرندے کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. دھیان اس طرف چلا گیا. بعد میں جب تنبہ ہوا تو خیال آیا کہ میں تو پڑھ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو کے حضور نماز، اور دھیان چلا گیا اس پرندے کی طرف، اپنے باغ کی طرف، دنیا کے مال و دولت کی طرف. تو یہ دنیا کا مال و دولت تو مجھے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے، لہذا اس سارے باغ کو صدقہ کر دیا کہ یہ اس باغ نے میری نماز میں نقص پیدا کر دیا، کہ نماز میں میرا دھیان اس باغ کی طرف چلا گیا، مال و دولت کی طرف چلا گیا، اس واسطے یہ باغ جو ہے یہ اللہ کے راستے سے مجھے غافل کرنے والا ہے، اس کو ختم کر دیا، صدقہ کر دیا سارا باغ. یہ واقعہ حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، غزوہ ذات الرقاع ایک جنگ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک، غزوہ ذات الرقاع، اس میں دشمن کے ساتھ مقابلہ تھا، رات کا وقت آ گیا، سرحد پر پہرا دینا تھا، تو نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرہ دینے کے لیے مقرر فرما دیا کہ رات کے وقت آپ پہرہ دیجیے. یہ پہرہ دے رہے تھے، پہرہ دیتے ہوئے سوچا کہ خالی وقت ہے، کھڑا تو رہنا ہی ہے، جاگنا بھی ہے، تو نماز کی نیت باندھی. نماز کی نیت جو باندھی تو نماز پڑھنے کے دوران ایک تیر آپ آیا دشمن کی طرف اور آ کر سینے پر لگا، اس تیر کے لگنے کی وجہ سے خون کا فوارہ ابلا، خون نکلا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی اور نماز جاری رکھی، یہاں تک کہ پوری نماز کرنے کے بعد پھر اپنے جسم سے تیر نکالنے اور اس کا علاج کیا. پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ نے تیر لگا اور پھر بھی آپ نے نہیں نکالا اور نماز نہیں توڑی، حالانکہ ایسے میں تو نماز توڑ دینی چاہیے. تو فرمایا کہ میں نے ایک سورت قرآن کریم کی شروع کر رکھی تھی اور اس کی تلاوت میں ایسا لطف آ رہا تھا کہ اس حالت میں نماز کا توڑنا اور اس تلاوت کا چھوڑنا مجھے گوارا نہ ہوا اور میں نے اپنی نماز پوری. اب حالانکہ جب تیر لگنے کی وجہ سے خون نکلا، خون سے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے نماز بھی ختم ہوئی، لیکن ان کے اوپر ایک غلبہ حال کی کیفیت ایسی تھی، اتنے مستغرب تھے، اتنے مہر تھے اس نماز کے اندر کہ گویا تیر لگنے کا پتہ ہی نہیں لگا، اور اس کی وجہ سے نماز کو جاری رکھا. تو ایسے ایک دو بے شمار واقعات ہیں، بزرگوں کے بہت سے واقعات ہیں، جب استغراق اللہ ہو جاتا ہے، محویت ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، تو انسان دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا. یہ تو بڑے بڑے صحابہ کرام کی بات ہے، ہمارے اس دور میں ہمارے مخدوم بزرگ سے حضرت مفتی محمد حسن صاحب صلی اللہ تعالیٰ سر رہو، حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ سر رہو کے خاص خلیفہ اور عاشق ذات حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ٹانگ میں تکلیف تھی اور اتنی تکلیف تھی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ٹانگ کا آپریشن کرنا ہوگا, ٹانگ کاٹنی ہوگی ران پر. تو جب آپریشن کا وقت آیا ٹانگ کاٹنے کا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو بے ہوش کرنا ہوگا, بے ہوش کرنے کے بعد ٹانگ کاٹی جائے گی. انہوں نے کہا بے ہوش کرنے کی مجھے ضرورت نہیں, بس میں آپ اپنا کام کیجیے میں اپنا کام کروں. تو ڈاکٹر نے بہت کہا کہ صاحب یہ کتنا زبردست خطرناک آپریشن ہے, کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے اور اس میں بے ہوش ہوئے بغیر عام طور سے گزارا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں آپ اس کی فکر نہ کریں, بس ٹانگ کاٹیں آپ. تو حضرت مفتی صاحب کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت میں ذکر میں مشغول ہوتے اور اس ذکر کی ماہیت کے عالم میں یہ پوری ران آری چلا کر کاٹی گئی اور اس اللہ کے بندے کو اپنے ذکر میں ایسا استغراق اور ماہیت رہی کہ ٹانگ کاٹنے کا پتہ بھی نہیں چلا. اس طرح ٹانگ کاٹی گئی. یہ ایسے صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے زمانے کی بات. تو اللہ کے بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر اپنی فکر عطا فرماتے ہیں تو بعض اوقات ماہیت کا یہ عالم ہو جاتا ہے, استغراق کا یہ عالم ہو جاتا ہے. یہ ہیں واقعات, بے شمار واقعات ہیں, ایک دو نہیں بے شمار. یہ واقعات چونکہ ہم نے سن رکھے ہیں تو ذہن میں یہ ہے کہ خشوع کے معنی یہ ہے کہ یہ عالم استغراق کا تاری ہو جائے اور یہ ماہیت پیدا ہو جائے کہ تیر بھی سینے پر لگے تو پتہ نہ لگے اور ذرا سا دھیان اس پرندے کی طرف نہ جائے, باغ کی طرف نہ جائے, تب ہوگا خوشی حاصل. اس کے بغیر خوشی حاصل نہیں ہوگا. یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب رات میں کھڑے ہوا کرتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ دیکھنے والے کو دور سے, اس زمانے میں بجلی کے بلب وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے, تو دور سے دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی کھڑی ہوئی ہے جس میں ذرہ برابر حرکت نہیں ہوتی. یہ واقعات چونکہ سنے ہوئے ہیں اس واسطے ذہن میں خشوع کا تصور یہ ہے کہ بھائی ایسا خشوع ہونا چاہیے جیسے ان صحابہ کرام کو ہوا تھا. یعنی خشوع کو ہم معنی قرار دے دیا ہے محویت اور استغراق, کہ جب محویت اتنی درجے کی حاصل ہوگی تو ہوگا خشوع کامل, اس کے بغیر نہیں ہوگا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کرنا چاہتے ہیں وہ محویت تاری وہ ہوتی نہیں, ہم کہاں اور وہ کہاں, ان کا مقام کہاں اور ہم کہاں. اس واسطے جب وہ تاری نہیں ہوتی تو کہتے ہیں بھائی یہ خشوع تو ہمیں حاصل ہوا نہیں, نہ ہو سکتا ہے, لہذا چھٹی. اب کوئی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں, جیسا کچھ ہو رہا ہے فکر چل رہا ہے. تو خوب سمجھ لیجئے کہ خشوع کا یہ اتنا لمبا چوڑا تصور جو ذہنوں پر ہے یہ مراد نہیں. جس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ خشوع اختیار کرو اور اس کے فلاح کا راستہ نہیں خشوع کا ہے, وہ ایسا نہیں. کیوں؟ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو ایسی بات کا مکلف نہیں فرماتا جو اس کے اختیار سے باہر ہو. قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو مکلف نہیں کرتا ایسے کام کا جو اس کے وسعت سے باہر ہو, اس کے اختیار سے باہر ہو. اور یہ محویت تاری ہونا, یہ استغراق پیدا ہو جانا کہ آدمی دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جائے, لذت آنا, مزہ آنا, کیفیات تاری ہونا, یہ سب انسان کے اختیار سے باہر ہے. جب اختیار سے باہر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم اس کے مکلف بھی نہیں کہ وہ محویت تاری کریں, وہ استغراق تاری کریں. تو مکلف کس کے ہیں؟ جو ہمارے اختیار میں جتنا تھا اس کے مکلف. لہذا پہلے تو ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ یہ خشوع جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یہ ہمارے اختیار سے باہر نہیں, اختیار کے اندر ہے. اگر اختیار سے باہر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کا حکم نہ فرماتا. تو یہ بہت لمبا چوڑا تصور قائم کر کے اور پھر مایوس ہو بیٹھنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, بہت بڑی گمراہی ہے جس کی وجہ سے لوگ بھٹک گئے. اور نمازیں خراب کر سکتے ہیں. یہ غیر اختیاری چیز نہیں. مختصر لفظوں میں جیسا میں نے عرض کیا کہ خشوع کے معنی محویت اور استغراق نہیں, محویت اور استغراق نہیں کہ آدمی دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جائے, بلکہ وہ بات ہے جو میں آگے عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی, کہ اس کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو خشوع کی سی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے. محویت اور استغراق مقصود نہیں, نہ مقصود ہے, نہ انسان کے اختیار میں ہے, نہ انسان کے ذمہ فرض اور واجب. دیکھو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب امامت کر رہا ہوتا ہوں تو کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی رونے کی وجہ سے جو اس کی ماں نماز میں شامل ہے وہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے اور اس کو پریشانی لائق نہ ہو جائے, اس واسطے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ محویت اور وہ استغراق مقصود ہوتا اور وہ معمول بھی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے ہی کہتے. وہ محویت استغراق اگر تاری ہوتا تو بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آ رہی ہے اور اس کی بنیاد پر نماز کو مختصر بھی فرما رہے ہیں, تو معلوم ہوا کہ وہ محویت اور استغراق مقصود نہیں. دیکھو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک طرف تو وہ ہے کہ جناب پرندے کی طرف کا خیال چلا گیا تو باغی صدقہ کرتے, اور ایک طرف وہ ہے کہ تیر سینے پہ لگ رہا ہے, خون کا فوارہ ابل رہا ہے اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہیں اور نماز سے غافل نہیں ہوتے اور نماز ہی کے اندر جاری رہتے ہیں. ایک تو وہ ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو سن رہے ہیں, اس کی بنا پر نماز میں تکلیف بھی کر رہے ہیں. بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے ایک ظاہر بھی انسان کو کہ وہ مقام استغراق کا اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہونے کا وہ بظاہر اعلی مقام نظر آتا ہے دیکھنے میں کہ بھائی وہ تو بالکل ہی محو ہے, اور یہ مقام کہ بچے کی آواز بھی سن رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نماز مختصر بھی کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں بظاہر فروتر نظر آتا ہے. لیکن در حقیقت مقام وہی بلند ہے جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, مقام وہی بلند ہے جو سنت کے مطابق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو ہمارے حضرت نے حضرت حکیم العمر صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب طریقے سے بیان فرمایا ہے. اللہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عجیب فہم عطا فرمائی کہ ہمارے حضرت والا کو ایسے ایسے عہدے حل فرما گئے ہیں کہ آدمی حیران ہو رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مقام وہی بلند ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور یہ محویت اور استغراق چاہے فی نفسی ہی محمود ہو لیکن مقصود نہیں اور وہ اعلیٰ مقام نہیں, کیونکہ یہ سب غلبہ حال کی کیفیات, یہ محویت اور استغراق غلبہ حال کی کیفیات, اور غلبہ حال جو ہوتا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا, وہ قابل تقلید نہیں. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہوگا آپ حضرات نے, ہمارے سلسلے میں شجرے میں نام آتا ہے, بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا آخری دور میں استغراق کا ایسا عالم طاری رہتا تھا کہ بالکل ہر وقت دنیا مافیا سے بے خبر اور ذکر اللہ میں مشغول اور چاروں طرف سے بے خبر, یہاں تک کہ اس درجہ غفلت ہو گئی تھی ماحول سے استغراق کے عالم میں کہ بیٹا آتا سلام کرتا تو پوچھے تمہارا کیا نام ہے کہاں سے آئے, یعنی بیٹے کو بھی پہچانتے نہیں تھے. کسی نے بچے آئے انہوں نے آ کر کہا کہ بھوک لگ رہی ہے, فاقے کا عالم گزر رہا تھا بھوک لگ رہی ہے, کہاں کہ دیکھے چل رہی ہے دیکھے چل رہی ہے, کہاں چل رہی ہے مطلب جنت میں چل رہی ہے, اور بچے کی طرف دھیان ہی نہیں. یہ استغراق کا ہے, یہ مشہور ہے حضرت شیخ عبد القدوس کا گوئی کا رسول اللہ علیہ وسلم. تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ بھائی وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ذکر میں محو مستغرق ہیں تو وہ مقام بہت اونچا ہے. اور اس قسم کی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت عمر بہت بڑے کام کی بات ہے یاد رکھنے کی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دیکھو جو کامل ہوتا یعنی کمال کے درجے کو پہنچ چکا ہوتا ہے اس کا ظاہری حال ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک مبتدی کا ظاہری حال اس کا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک مبتدی کا ہوتا ہے جو جس نے آج کام شروع کیا. اس کا حال اور وہ کامل شدہ جو اپنے کمال کو پہنچ چکا اس کا حال بالکل دیکھنے میں یکساں نظر آتا ہے. اور جو آدمی ابتدا کر کے آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد ابھی راستے میں ہے کمال کو نہیں پہنچا اس کا حال مختلف ہوتا ہے. اور اس کی مثال حضرت نے دی بڑی پیاری مثال کہ دیکھو ایک دریا ہے فلکر ایک دریا ہے موج مارتا ہوا ایک آدمی دریا کے اس کنارے کھڑا ہے اور ایک آدمی دوسرے کنارے یعنی وہ تیر کر دریا میں اور دوسرے کنارے پہنچ چکا وہ بھی ساحل پہ کھڑا ہے یہ بھی ساحل پہ کھڑا دونوں. اور ایک وہ ہے جو دریا کے بیچ میں ہے موجیں اس کو زیر و زبر کر رہی ہیں اسے موجوں سے لڑ رہا ہے اور اس کے اندر موجوں کے ساتھ کا مقابلہ کر رہا ہے. تو دیکھنے میں دیکھو تو یہ آدمی جو اس کنارے پہ کھڑا ہے وہ اور جو اس کنارے پہ کھڑا ہے وہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے نظر آئیں گے کیونکہ یہ بھی ساحل پہ کھڑا وہ بھی ساحل پہ کھڑا یہ بھی خشکی پر وہ بھی خشکی پر یہ بھی کنارے پر وہ بھی کنارے پر. اور جو آدمی ان موجوں سے کھیل رہا ہے اور موجوں سے لڑ رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہادر نظر آئے گا کہ بھائی یہ تو موجوں سے کھیل رہا ہے اور تلاتم سے مقابلہ کر رہا ہے تلاتم کا. شب تاریخ بی میں موجو گردابے چنی ہائے کجا دانند حال ماں سبک سارا نے ساحل ہا. تو یہ ساحل وہ بھی سبک سارے ساحل نظر آتا ہے وہ بھی سبک سارے ساحل نظر آتا ہے. اور بیچ والا آدمی جو ہے وہ بڑا بہادر نظر آتا ہے کہ وہ موجوں سے کھیل رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ موجوں سے کھیلنے والا ابھی راستے میں. اور دوسرا جو کنارے پر پہنچ چکا وہ ان سارے مقامات سے گزر کر اور ان سارے مراحل کو طے کر کے وہ کمال کے موقع پر پہنچ چکا اس واسطے وہ دوسرے کنارے پر کھڑا ہے. اور مدتی جو ہے وہ تو ابھی چلنے کی جانے نے شروع نہیں کیا نہ اس کو سمندر کا پتا نہ دریا کا پتا نہ موجوں کا پتا نہ دوسرے ساحل کا پتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مبتدی اور کامل دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ابھی چلا ہی نہیں اور وہ طے کر چکا اور دوسرے مقام پر پہنچا. اور اس کو اور ذرا آسان کر کے اس کو بتاؤں. مثال حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم تم بھی جنت مانگتے ہیں اللہ تبارک بتا رہے مانگتے ہیں کہ نہیں یا اللہ جنت دے دی لیکن وہ جنت اس واسطے مانگتے ہیں کہ ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جنت میں بڑا مزہ آئے گا وہاں پر باغات بڑے زبردست ہوں گے نہریں ہوں گی کھانے کو ہر چیز ملے گی جو چاہیں گے جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی اور محلات ہوں گے اور حور ہوں گے اور قصور ہوں گے یہ سارے مزے اس مزے کی خاطر مانگ رہے ہیں جنت. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الجنت اے اللہ مجھے جنت عطا کر. اور ایک بزرگ کا قصہ سن لو. بزرگ کا انتقال ہوا ہونے لگا مرنے سے ذرا پہلے جب ملے اعلیٰ کے مناظر نظر آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دکھلائی کہ دیکھو یہ ہے تمہاری جنت میں تمہارا مقام جو تمہیں ملنے والا ہے اتنا زبردست عالیشان محل اور نعمتیں کچھ حد و حساب نہیں وہ دکھائے گا. تو لکھا ہے کہ جب وہ جنت دکھائی گئی تو انہوں نے منہ پھیر لیا جنت کی طرف اور منہ پھیر کر یہ شعر پڑھا عربی کا کہ ان کا نا منزل تھی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی کہ اگر میری محبت کا اور میرے عشق کا صلہ یہی محلات ہیں جو آپ مجھے دینے والے ہیں تو میں نے تو اپنی عمر ضائع کر دی. میری محبت کا صلہ یہ محلات اور یہ قصور اور یہ ظاہری مزے یہ نہیں میں تو اس کام کے لیے عبادت نہیں کی تھی میں تو آپ کی رضامندی کے خاطر عبادت کی تو اگر میرا صلہ یہی ملنے والا ہے تو میں تو اپنی زندگی ضائع کر. یہ کر کے منہ پھیر دیا. وہ جو غالب نے شعر کہا ہے وہ اسی مضمون کو چرایا ہے در حقیقت ان بزرگوں کے. غالب کا شعر ہے کہ دوزخ جنت میں تاں رہے نہ ماؤ انگ بھی کی لام, جنت میں تاں رہے نہ ماؤ انگ بھی کی لام, دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو. یعنی یہ بہشت کا تصور جو ہے وہ اس واسطے آ رہا ہے کہ اس میں شراب ملے گی, شراب الصالحین ہوگی اور طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی, اس کی وجہ سے آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی طرف سے غفلت ہو گئی, تو دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بھائی. یا حضرت رابعہ بصریہ کا بھی بقولہ مشہور ہے کہ لوگ جو ہیں جنت کے محلات کے تلاش میں اور ان کے مزے کی تلاش میں لوگ جو ہیں وہ پڑ گئے اور میرے اللہ کو سب بھول گئے, میرے اللہ کی رضا کو سب بھول گئے. اس واسطے یہ جنت اور جنت کا تصور اور یہ اس کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کا تصور ہونا چاہیے. اب دیکھو یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مزے کی فکر نہیں, ہمیں تو اللہ کی رضا مندی کی فکر ہے. یہ مقام بظاہر دیکھنے میں بہت اونچا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مزے کی خاطر نہیں مانگ رہا جنت, اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا مانگ رہا ہے. لیکن دوسری طرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک الجنۃ, اے اللہ مجھے جنت رسل, اللہم انی اسألک الجنۃ و نعیمہا, اے اللہ مجھے جنت چاہیے اور جنت کی نعمتیں چاہیے. اب بتاؤ بظاہر دیکھنے میں تو وہ مقام بڑا اعلیٰ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نعمتیں نہیں چاہیے, ہمیں تو آپ کی رضا چاہیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں مجھے اے اللہ آپ کی نعمت اور جنت چاہیے. اچھا ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت چاہیے اور نعمت چاہیے, تو دیکھنے میں دونوں یکساں ہیں لیکن دونوں میں فرق سمجھ لو. فرق یہ ہے کہ یہ ہم جیسے لوگوں کا جو مانگنا ہے جنت کو, یہ مانگنا ہے در حقیقت اپنے مزے کی خاطر اور اپنے ذائقے کی خاطر, اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگنا ہے اس وجہ سے کہ اے اللہ جب آپ نے یہ نعمتیں ہمارے لیے مقدر فرما دی اور اس نعمتوں کا آپ نے ذکر قرآن میں کر دیا اور کہا کہ سارے اولا جنت آگے بڑھو ان جنت کی طرف لینے کے لیے, تو اب ہم اپنے استغنا کا اظہار کریں, یہ کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جنت کو مانگو اس جنت کی طرف آگے بڑھو, تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو محتاج بن کر آگے بڑھ کر دیں. پھر وہ نعمتیں اپنی ذات میں کچھ نہیں, نعمتیں دینے والے کی ذات اصل میں ہے, جو اس ذات سے جو نعمت مل رہی ہے وہ ہے در حقیقت مانگنے کی. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے والد ماجد تھے قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائیں, تو ان کے ہم پانچ بھائی تھے پانچ بیٹے, تو عید کا جب دن آیا کرتا تھا تو وہ عید ہی دیا کرتے اپنے سب اولاد. عیدی کتنی؟ تو 20 روپے تھی کا, کبھی 25 روپے تھی کا, اور سب صاحب اولاد اور سب برسر روزگار الحمدللہ کھاتے پیتے سب. لیکن جب عیدی لینے بیٹھتے والد صاحب کے پاس تو وہ کہتے بھائی 20 روپے لے لو, کہتے نہیں جی ہم تو اور لیں گے 25 نہیں 30 لیں گے. اور وہاں سارے کہتے جی بھائی کسی مطلب 25 دیے تھے چلو آپ کے 30 روپئے اضافہ کر لو. ہم ان سے مچل مچل کر کہا کرتے تھے کہ نہیں اب مہنگائی کا زمانہ آ گیا, اب اس سال تو اس کے عیدی کی مقدار میں اضافہ ہونا چاہیے, اب وہ 30 کے بجائے 35 35 کے بجائے 40 یہ مانگے جا رہے ہیں. وہ کہتے ایک عجیب وہ پرلطف ماحول ہوتا تھا کہ وہ کہتے نہیں تم سب لٹیرے جمع ہو گئے اور ہر مرتبہ اسی طریقے سے آ کر کرتے ہو, ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اور لگا لیں. اب 25 روپے اگر ان سے مل گئے, 25 روپے 30 مل گئے, 30 روپے 40 مل گئے, تو بتاؤ 40 روپے لے کر وہ 40 جو اور مانگے جا رہے ہیں وہ کیا اس لیے کہ 40 روپے میں ذرا زیادہ کچھ کھانا پینا ہو جائے گا. ہر شخص ایسا تھا کہ جو برسر روزگار تھا اور سینکڑوں میں کمانے والا, تو اس کو اگر 30-35 میں کوئی خاص فرق نہیں, لہذا نگاہ در حقیقت اس پیسے پر نہیں تھی جو مل رہا تھا, پیسہ دینے والے پر تھی, دینے والے کے ہاتھ پر تھی کہ اس ہاتھ سے جو کچھ ملے گا وہ ایک نعمت عظمیٰ ہوگی اس نعمت کی طرف دیا گیا. اس بات کا نہیں تھا کہ یہ پیسے اتنے مل جائیں گے تو اس سے فلاں چیز خریدیں گے. اکثر و بیشتر ادا ہوتا تھا جو پیسے مل گئے اٹھا کر اس کو ایک لفافے میں بند کر کے رکھ دیا تبرک کے لیے, آج تک رکھے ہوئے وہ دیے ہوئے, ان کو خرچ نہیں کیا کہ یہ اس ہاتھ سے ملے ہوئے پیسے. اور ایک بچہ آ کر مانگتا اسی بات سے جو جس کو ان باتوں کا احساس نہیں, وہ اگر پانچ روپے دس روپے مانگ رہا ہے تو وہ اس لیے مانگتا ہے کہ پانچ روپے کے بجائے دس روپے میں زیادہ چیزیں کھانے کو ملیں گی, تو وہ اس لیے کھانے کی فکر میں مانگ رہا ہے. اور یہ بڑا آدمی جو مانگ رہا ہے یہ اس کو کھانے پینے کا دھیان نہیں, اس کو یہ دھیان ہے کہ اتنے پیسے جو ملیں گے وہ اس ہاتھ سے ملیں گے, اس مشفق ہاتھ سے ملیں گے, اس محبت کرنے والے ہاتھ سے ملیں گے, اس کو اٹھا کر رکھ دیں. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرق ہے ہمارے اور ہمارے جنت کے مانگنے میں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے مانگنے میں. ہم مانگ رہے ہیں اس واسطے تمہیں بڑا مزہ آئے گا, بڑا چٹکارے کا دور ہوگا, اور وہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ سارے جنت اور اس کی نعمتیں عنوان ہیں اس جذبات باری تعالیٰ کی رضا مندی. اور جب وہ رضا مندی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ تمہیں عطا ہو رہی ہے, تو اب بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو مچل مچل کر مانگے, بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھ کر قبول کرے. اب جیسے اگر اس وقت باپ دے رہا ہو کہ بھئی یہ تمہیں عیدی لیتا ہوں دے رہا ہوں, بیٹا کہ نہیں جی نہیں مجھے ضرورت نہیں, میرے پاس اللہ کر دیا بہت کچھ ہے, اب آپ اپنے اٹھا کے رکھ لیجیے اس کو جیب میں, تو یہ اس کا استغنا ظاہر کرنا یہ باپ کی توہین ہے اور اس کی شفقت کی توہین ہے, اس کی محبت کی توہین ہے. وہاں تو تقاضا یہی ہے کہ مچل کر. حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں غسل خانے میں, غسل کرتے کرتے اوپر سے سونے کی تفلیاں گرنی شروع ہو, سونے کی تفلیاں اوپر سے گرنی شروع ہو, سارا غسل چھوڑ چھاڑ کے وہ تفلیاں پکڑنے ہوتے ہیں, وہ سونے کی تفلیاں پکڑنے دوڑنے لگے. اللہ تبارک جب پکڑ لی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا گیا کہ ایوب کیا ہم نے تمہیں بہت کچھ دے دیا تھا, اب بھی تمہارے دل میں سونے کی حالت ہے کہ سونے کی تفلیاں پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہو غسل چھوڑ کر؟ کیا جواب دیا, امتحان تھا یہ, کیا جواب دیا تھا ایوب علیہ السلام؟ فرمایا اللہم لا غنى بی عن برکتی, اے اللہ آپ جو عطا فرما رہے ہیں تو میں اس سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا, آپ کی دی ہوئی برکت سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا, بے نیازی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا, آپ نے جو کچھ عطا فرمایا تو میں تو اب بھاگ ہی کر لوں گا, آگے بڑھ کر لوں گا. اس واسطے کہ آپ نے جب عطا فرمائی ہے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اپنی احتیاط کا اظہار کرے, حاجت ظاہر کرے. اللہم لا غنى بی عن برکتی, اسی کو مولانا فرماتے ہیں کہ کیوں تما قاحت جمن سلطان دین خاک بر فرق قناعت بادل, کہ جب سلطان دین یہ کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھ کر لوگ طلب کرو حوص گہرز کرو, تو اب قناعت کوئی محمود بات نہیں, قناعت کے سر پر خاک ہے تما خاک بر فرق قناعت بادل, ان سب کا کمالی اسی بات سے فرمایا کہ چیزیں کہ بے طلب صدا دادا خدا پورا تو رد نکن جو فرستاد خدا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر بے طلب کوئی چیز مل جائے, بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بے طلب آپ نے طلب نہیں کی تھی مل گئی, تو آپ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس کو رد نہ کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیتی. تو درحقیقت ان حضرات کا دھیان ان نعمتوں پر نہیں, نعمت دینے والی ذات کی طرف ہے, اس واسطے وہ مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ, اور ہم بھی مانگتے ہیں لیکن ہم مانگ ہمارے ان کے مانگنے میں یہ زمین و آسمان کا فرق, لیکن ظاہری حال دونوں کا ایک ہے, مبتدی کا بھی اور اس منتہی اور کمال تک پہنچے ہوئے ذات کا بھی ایک ہی ہے, اور بیچ میں جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے جنت, ہمیں تو کچھ اور چاہیے, تو یہ درمیانی لوگ ہم سے تو وہ بھی آگے ہیں, ہم مبتدی ہیں ہم سے تو وہ بھی آگے ہیں, لیکن وہ کمال تو اس کمال تک نہیں پہنچے جس کمال تک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنت وہ اتباع سنت کا راستہ وہی ہے کہ آدمی اپنی بندگی کا اظہار کرے, اپنی عاجزی کا اظہار کرے, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت مانگو تو مانگے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ جو کیفیات ہیں میں نے کیا, یہ جو کیفیات تاریخ ہوتی ہیں یہ سب درمیانی راستہ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ سنت کا راستہ. اس میں آپ کہیں استغراق نہیں پائیں گے رسالت کے بعد, نبوت کے بعد. نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے لیکن نبوت کے بعد وہ استغراق کا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تاریخ نہیں, وہ کمال تک پہنچی ہوئی بات. لہذا یہ بات دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ خشوع کا مطلب استغراق ہے, کہ آدمی دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جائے. ہاں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے انسان جب نماز شروع کرے تو اپنی توجہ اپنا دھیان نماز اور اس کے افعال اور زبان سے نکالے جانے والے کلمات کی طرف لگائے. بس یہ ہے خشوع, اپنی طرف سے اس بات کا اہتمام کرے کہ دھیان جو ہے وہ میرا نماز کی طرف ہو, نماز سے میں جو لفظ زبان سے نکل رہے ہیں وہ ان کی طرف دھیان ہو, اس کا اہتمام ہے. بس یہ ہے خوشی. پھر مزہ آئے یا نہ آئے, کوئی کیفیت تاری ہو یا نہ ہو, استغراق ہو یا نہ ہو, اگر یہ چیز حاصل ہے تو انشاءاللہ خوش ہوا. اور یہ ہر انسان کے اپنے اختیار, البتہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تدبیریں, وہ تدبیریں اختیار کرنا ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے. کیا تدبیریں ہیں؟ سب سے پہلی تدبیر تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے لیے کچھ مقدمات رکھے, وہ اسی لیے رکھیں تاکہ ان مقدمات کو صحیح طریقے سے آدمی انجام دے تو انشاءاللہ خشوع حاصل کرنے میں مدد ملے. کیا مقدمہ؟ پہلا تو مثلا وضو ہے, سب سے پہلے وضو ہے, وضو کا تو وضو سنت کے مطابق قاعدے سے اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ وضو انجام دے. اس کا بڑا اثر ہوتا ہے نماز میں خشوع کے پیدا ہونے نہ ہونے. اگر وضو ڈھنگ سے نہ کیا, جلد بازی میں کر لیا, بھاگ کے دوڑتے کر لیا, اس کی سنتوں اور شرائط اور ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز پر بھی اثر پڑے گا, فضول قسم کے خیالات دل میں آتے رہیں گے, وساوس پیدا ہو جائے گا. تو نماز میں جب آدمی وضو کرنے جائے ذرا سا اطمینان کے ساتھ, یہ جو کہا گیا کہ قبلہ روح ہو کے بیٹھو نماز کے وضو کے لیے, تو یہ کیوں؟ ایسے یہ بات ہے ہی کہ بار ایک مسلمان کو وضو کرتے وقت عبادت کے وقت قبلہ روح ہونا چاہیے, لیکن یہ قبلہ روح ہونا در حقیقت اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی غفلت کے عالم میں آئے اور آگے وقت شروع کر دے, بلکہ جب یہ دھیان ہوگا کہ میں قبلہ روح ہوں تو اس اپنا دھیان وضو کی طرف منتقل کرے گا, ذرا سا اپنے حال میں کوئی تبدیلی لائے گا, اس تبدیلی لانے کے نتیجے میں اس کا دھیان ذرا وضو کی طرف منتقل ہوگا. وضو
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376813